بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 23 ریکارڈ کرے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 228. لہذا اس صبح اس نے انہیں بستر سے اٹھنے نہیں دیا اور خود ناشتہ بنانے پہنچ گئی. آپ بس آرام کریں، ایک دن اگر سب کو روٹین سے ہٹ کر ناشتہ کھانے کو مل جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ سب کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، کم سے کم بنا بنائے کھانے کو تو مل رہا ہے. اس نے حسب عادت ہر پہلو کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے کہا. تم نہیں سمجھتی نا خوش نصیب، روشن امی نے نقاہت سے کہا تھا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. گھر میں مہمان موجود ہے اور مہمان بھی وہ جو چند دن تک رخصت ہونے والا ہے. اگر ایک دن بھی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تو فضیلہ بہت برا منائیں گی. خدا کو مانے روشن امی، آپ کتنا ڈریں گی ان لوگوں سے؟ خوش نصیب کا میٹر ہی گھوم گیا. اس نے ان کے لاکھ اسرار کے باوجود ایک نہ مانی، اور اس کی بات نہ ماننے کی صورت میں دوپہر کے کھانے میں چپکے سے جمال گھوٹا ملانے کی دھمکی دے کر انہیں لیٹنے پر مجبور کر دیا اور کچن میں آ گئی. اب آ تو گئی تھی، لیکن چونکہ کچن میں صرف کھانے پینے کے لیے ہی آتی تھی سو آج تو گھوم ہی گئی کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے. مہانور کی ہی طرح روشن امی نے اسے بھی سگھڑ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ اس کے مزاج میں کوئی مستقل مزاجی نہیں تھی سو وہ مہانور کی طرح ہر کام میں تاپ نہ ہو سکی تھی. البتہ گزارے لائق کھانا بنا ہی لیتی تھی. ابھی بھی تھوڑی ہی سی تلاش کے بعد اسے مطلوبہ سامان مل گیا تو اس نے سب کے لیے بڑا بیل بیل کر لچھے دار پراٹھے بنائے، ساتھ میں ہری مرچ اور پیاز کا خوب پھولا ہوا اور سنہری سا آملیٹ. بازو تھک گئے پراٹھے بیل بیل کر اور آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ کاٹ کر. ایسی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی کہ اس کا اپنا ہی دل بے چین ہونے لگا کہ اب بیٹھ جائے اور ڈٹ کر ناشتہ کرے. لیکن پھر روشن امی کا خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پہلے ناشتہ کر لینے سے فضیلہ چچی ہی خفا ہو جائیں. سو محض روشن امی کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے اس نے ناشتے میں پہل نہیں کی اور خود پہ ضبط کیے کاموں میں لگی رہی. چائے دم پر رکھی تھی جب فضیلہ چچی نے کچن میں جھانکا اور اسے دیکھ کر حیران ہوئی. تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری اماں کہاں ہیں؟ ناشتہ تیار ہوا یا نہیں؟ روشن امی کی طبیعت خراب ہے چچی، وہ آرام کر رہی ہیں. چلو، اب صبح ہی صبح طبیعت خراب ہو گئی. ایک تو تمہاری اماں کے نخرے ختم نہیں ہوتے بھائی، ذرا سا ناشتہ ہی تو بنانا تھا. پتا بھی ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، اس پر ایسی ڈرامے بازیاں. خود کلامی کے انداز میں بولتی ہوئی وہ خوش نصیب کو نظر انداز کرتی چولہے کی طرف بڑھی تھی، اور گو کہ چچی کا ایسا رد عمل متوقع تھا، لیکن پھر بھی روشن خوش نصیب کی تیوری پر بل پڑ گئے. ابھی کچن میں آنے سے پہلے وہ تہیا کر کے آئی تھی کہ چچی اور سیام کے تیکھے جملوں کا کوئی جواب نہیں دے گی، لیکن اس وقت سارے عہد خاک میں مل گئے کیونکہ چچی کا انداز بڑا تحقیر آمیز تھا. خوش نصیب اپنے لیے پھر بھی ان کے جیسے تیسے جملے برداشت کر لیتی تھی، لیکن روشن امی کے لیے کوئی ایسا انداز اور بات کہے تو اس کے لیے سہ جانا اتنا آسان نہیں تھا. آج تک روشن امی نے آپ لوگوں کی خدمت گزاری کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اب وہ کوئی ڈرامے بازیاں کریں گی؟ چچی نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولی، ارے جاؤ یہاں سے، پہلے ہی ناشتے میں اتنی دیر ہو چکی ہے، شام ہی آتا ہی ہوگا، ناشتہ میں نے بنا دیا ہے. ارے کیا واقعی؟ وہ ایک دم خوش ہوئی. پھر احساس ہوا کہ خوش نصیب کے سامنے اس طرح خوش ہو کر وہ اس کا دماغ ساتویں آسمان پر نہ پہنچا دے سو فوراً سے پہلے اپنی خوشی چھپا گئی اور پکا سا منہ بنا کر بولی، تم نے تو بنا دیا، لیکن وہ اس قابل تو ہرگز نہیں ہوگا کہ مہمان کے سامنے رکھا جا سکے. پھر آپ سیام یا مینا کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ اپنے ہاتھوں پر بٹھائے ہوئے بٹیر اڑا کر کسی کام میں ہاتھ بٹا دیا کریں. فضیلہ چچی کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف مڑی، کیا مطلب اس بات کا؟ میں دیکھ رہی ہوں دن بدن تمہاری زبان کو زیادہ ہی چلنے لگی ہے. زبان ہی چلنے لگی ہے، اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے نا چچی؟ کاش کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں اور ذہنوں کا زنگ بھی اتر جائے اور وہ بھی کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. اے لڑکی، یہ کیا صبح صبح کاموں کے تانے دینے شروع کر دیے؟ ہاں، چار روٹیاں پکا کر تم اور تمہاری ماں بہن ہمارے سر پر احسان دھرتی ہو. بات کرتی ہوں میں آج ہی روشن سے. چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا. ان دونوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب پیچھے کچن کے دروازے سے سیام اور شامیر اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کے ماں بہن ہو رہی گرما گرمی نے وہیں ان کے پیر جکڑ لیے. آپ کو جس سے بات کرنی ہے کر لیں، میں اپنی بات سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں مہانور اور روشن امی، آپ لوگوں کے ملازم نہیں کہ ہر وقت ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ کے مہمانوں کی خدمتیں کرتے رہیں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، لیکن چچی کا اطمینان وہ غارت کر چکی تھی۔ انہیں اتنا غصہ آیا کہ بڑھ کر چولہے پر رکھی چائے کی کیتلی ہی الٹ دی۔ کیتلی زوردار آواز کے ساتھ لڑکتی ہوئی زمین پر گری۔ آن کی آن میں سارا گرم کھولتا ہوا چائے کا قہوہ چولہے، شیلف اور نیچے فرش پر پھیل گیا۔ چچی کے ارادوں سے بے خبر خوش نصیب اگر اچھل کر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹتی تو یقیناً اس کے پیر جل چکے ہوتے یا کیتلی لگنے سے ماں ضرور پھٹ گیا ہوتا۔ ارے پھوڑ لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ چچی کی صدمے سے بھرپور آواز سنائی دی۔ خوش نصیب میں تڑپ کر انہیں دیکھا۔ دور کھڑی سیام دوڑی آئی۔ ہائے امی، آپ پر تو نہیں گرا قہوہ، خوش نصیب کس قدر جاہل ہو تم۔ خوش نصیب اور روشن امی کو ڈرامے بازیوں کے تانے دینے والی دونوں ماں بیٹیاں ڈرامہ تیار کر چکی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چچی نے کیتلی گرائی ہے۔ وہ سٹ پٹا ہی گئی۔ اللہ معافی، اب جھوٹ بھی بول رہی ہو؟ چچی اپنے گال پیٹنے لگی۔ سٹ پٹائی ہوئی خوش نصیب نے دیکھا، پیچھے شامیر بھی کھڑا تھا اور پریشانی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس پر منو پانی آن گرا۔ ہر بار حق پر ہونے کے باوجود بے عزت ہونا اس کا مقدر ہی کیوں ٹھہرایا جاتا تھا؟ جھنجھلاہٹ میں اس نے ڈسٹر شیلف پر پھینکا اور بھاگتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ جاتے جاتے اس نے سنا چچی کہہ رہی تھی، دیکھا تم نے شامیر، کس قدر جاہل اور بدتمیز لڑکی ہے یہ خوش نصیب۔ میں آج ہی بات کرتی ہوں طوطے کے ابا سے، اس منحوس ماری کے تو قزبل نکالے۔ تو منحوس ماری آ کر پچھلے صحن میں بیٹھ گئی اور اس کا دل ہر چیز سے اور چاٹ ہو چکا تھا۔ کاش کہ کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور وہ فضل منزل سے کہیں دور چلی جائے۔ فلک بوس کا مرکزی پھاٹک کھول کر جو ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، سائقہ ممانی انہیں برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتی نظر آئیں، لیکن درمیانی راستہ اتنا تھا کہ وہیں سے آواز دے کر ان کی بے قراری کی وجہ نہیں پوچھی جا سکتی تھی۔ ممانی نے انہیں دیکھا تو ٹھہر گئیں، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتی ان کی طرف آئیں تاکہ درمیانی راستہ جلدی ختم ہو۔ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور معاویہ، تو اپنا موبائل ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ وہ فکر مند اور جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں موبائل کے سگنلز کام نہیں کرتے، پھر ساتھ لے کر پھرنے کا کیا فائدہ؟ معاویہ نے نرمی سے کہا، تم دونوں تھے کہاں؟ کچھ اندازہ بھی ہے میں کس قدر پریشان ہو رہی ہوں؟ راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی۔ کیا مسئلہ؟ کچھ نہیں گھمانی، آپ بس چھوڑیں اس بات کو۔ معاویہ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ اور ماموں کہاں ہیں؟ اس نے ڈھلانی لان پر دور تک نظر دوڑائی۔ یہاں سے چلو معاویہ، مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بیچارگی سے کہا۔ ایک لحظہ کے لیے بالکل خاموش کھڑی آئکت اور معاویہ کی نظریں ملی تو آئکت نے فوراً ہی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی نہیں جا سکتے ممانی۔ کیوں؟ کچھ کام باقی ہے یہاں، جب تک ختم نہیں ہو لیتا واپس نہیں جا سکتا۔ تم نے پہلے تو کسی کام کا ذکر نہیں کیا تھا، ذہن میں نہیں رہا ہوگا، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا اور ان کے ساتھ روش پر قدم بڑھا دیے تھے۔ آئکت بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اچھا بتائیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ شام میں آپ کو نیچے وادی میں لے کر جاؤں گا، آپ کو یاد ہے آپ کو وادی میں جانا کتنا پسند ہوا کرتا تھا؟ وہ کوئی اور وقت تھا معاویہ، جب مجھے وادی میں جا کر گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا، تب میرا وسامہ میرے ساتھ ہوتا تھا اور جب وہ ساتھ تھا تو فلک بوس بھی روشن لگتا تھا۔ اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ خوبصورتی نہ سکون، یہ عمارت میرا بیٹا کھا گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ سامنے دیکھنے لگی۔ روش کے بالکل سامنے فلک بوس کی عمارت تھی، پرشکو لیکن پرسرار۔ جنگل میں برگد کے گھنے پیڑوں سے ایسی چنگاریں نہ لٹکتی ہوں گی جیسے فلک بوس کے در و دیوار سے ہیبت اور وحشت لٹکتی محسوس ہوتی تھی۔ وسامہ نہیں ہے ماما جان، ورنہ تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، آئکت نے بوجھل لہجے میں کہا۔ سائقہ ممانی اسے دیکھ کر رہ گئی، دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ پاپا دکھائی نہیں دے رہے؟ اب آئکت نے ادھر ادھر طالب حسن کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے کمرے سے مری ہوئی گلہری ملی ہے، وہ اسی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ممانی نے ذرا خفیف سے لہجے میں کہا۔ معاویہ اور آئکت نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ان دونوں کے دماغوں نے ایک ہی نہج تک اڑان بھری تھی اور دونوں ایک ساتھ ہی اندر کی طرف تیزی سے بڑھے تھے. ان چند دنوں میں شامیر وہ تمام رویے دیکھ اور سن چکا تھا جو فضل منزل میں خوش نصیب کے ساتھ بڑھتے جاتے تھے. کئی بار اسے افسوس بھی ہوا لیکن فطرتاً وہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینے والا انسان نہیں تھا, سو خاموشی رہا. سب سے بڑی بات, وہ یہاں چند دن کا مہمان تھا اور کسی بھی معاملے میں مداخلت کر کے اپنا امپریشن بگاڑنا نہیں چاہتا تھا. لیکن اس روز کچن میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر اور سن کر بھی وہ خاموش ہی رہتا اگر جو فضیلہ چچی کو جان بوجھ کر چائے کی کیتلی الٹاتے ہوئے نہ دیکھ چکا ہوتا. یہ ٹھیک نہیں ہوا. ناشتے کی میز پر بیٹھے جب فضیلہ آنٹی اور سیام نے نان اسٹاپ خوش نصیب کو کوسنا شروع کیا تو بڑے تحمل اور خاموشی سے سب سنتے شامیر کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ پھسل گئے. وہ اس وقت مکھن لگے سلائس کا کنارا کتر رہا تھا اور سامنے بھاپ اڑاتی کافی کا بہترین مگ رکھا تھا جب اس کے کہوے لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند سیام اور فضیلہ آنٹی کی سماعت سے ٹکرائے. ان دونوں نے کچھ ایسے صدمے سے شامیر کی طرف دیکھا کہ شامیر کو آن کی آن اپنے کہوے لفظوں کے غلط ہونے کا احساس ہو گیا. میرا مطلب ہے گرم کہوے کس طرح گرنا, کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی ایک نالائق سی کوشش کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن اس خوش نصیب کو کون سمجھائے؟ ان کے بابا زندہ ہوتے تو شاید کچھ سمجھا لیتے, لیکن نہ بھیا, باپ کیا کیا دنیا سے, یہ لڑکی تو ہاتھوں سے ہی نکل گئی. اچھا, ہاتھوں سے نکل گئی یہ لڑکی؟ اور نہیں تو کیا, جو لڑکیاں بزرگوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ سیام نے بھی خوب سر ہلا ہلا کر کہا تھا. اسی وقت منہا کچن میں داخل ہوئی. مجھے کیا پتا, میں نے کبھی لڑکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. ظاہر ہے شامیر کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ فضیلہ چچی نے سیام کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہا. پھر شامیر کی طرف متوجہ ہوئی. ابھی جو تم نے خوش نصیب کی بدتمیزوں کا مظاہرہ دیکھا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. بچپن سے اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا ہے, ہم یتیم سمجھ کر لحاظ کرتے رہے اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سر پہ چڑھتی چلی گئی. آگے خوش نصیب کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک ایسا بیان تھا جو بلا واسطہ کئی بار شامیر سن چکا تھا. وہ تو شکر ہے منہا کچن میں آ گئی تو فضیلہ چچی کے قصوں کو بریک لگے. وہ دودھ والے کی آمد کا پیغام ساتھ لائی تھی. امی, باہر دودھ والا آیا ہے, کہہ رہا ہے مہینے کا حساب کر دیں. وہ بیزار سی لگ رہی تھی. آئے ہائے, اس نگوڑ مارے کو بھی ابھی آنا تھا. وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جھنجلا کر اٹھی تھی. آؤ منہا, ہمارے ساتھ ناشتہ کرو. شامیر نے اسے بھی دعوت دی. نہیں شکریہ, ڈور بیل کی آواز نے نیند خراب کر دی, ورنہ میرا ارادہ بھی اور سونے کا ہے. روشن چچی پتا نہیں کہاں ہے, کم سے کم کوئی اٹھ کر دروازہ تو کھول ہی سکتا ہے. وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی. تب شامیر نے سیام کی طرف دیکھا. وہ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے شامیر کو دیکھ رہی تھی. شامیر نے اسے اس طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو کندھے اچکا کر وجہ دریافت کی. گو کے اس کی ذہنی حالت کے نالائق پن سے وہ اچھی طرح واقف تھا. وہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت اور طرح دار رکھتی تھی ذہنی اعتبار سے اتنی ہی چوغت ثابت ہوئی تھی. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اگر میں منع کر دوں گا تو کیا آپ نہیں پوچھیں گی؟ نہیں نا, تو پوچھئے. حسب توقع بات سیام کے سر سے گزر گئی یا اپنی ایکسائٹمنٹ میں اصل بات کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. یہ خوش نصیب کیسی لگتی ہے آپ کو؟ شامیر نے حیرانی سے اسے دیکھا. یہ کیسا سوال ہے؟ اس کے انداز میں تھوڑی ناگواری بھی تھی. سیام اس کے انداز سے ٹھٹک گئی اور فوراً ہی محتاط ہو کر بولی, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو پہلے سے محتاط کر دوں. دیکھیں, کوئی نقصان اٹھانے سے بہتر ہے انسان احتیاط کر لے. میں سمجھا نہیں, کیسی احتیاط, کیسا نقصان؟ وہ تیوری پر بڑ ڈال کر بولا, ابھی امی نے جتنا آپ کو بتایا ہے دراصل خوش نصیب اس سے کہیں زیادہ بری ہے. اس نے رازداری سے کہا, ساتھ ہی ادھر ادھر بھی دیکھا کہ کسی اور کی غیر موجودگی کا اطمینان کر لے. منحوس تو خیر وہ بچپن سے ہی ہے, جس بھی اچھے اور نیک کام کے وقت پہنچ جاتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن آج کل اس نے تعویذ بھی کرنے شروع کر دی ہیں. کیا تعویذ؟ اور نہیں تو کیا, اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ آپ پر تعویذ کروا رہی ہے. شامیر کا قہقہ اتنا بے ساختہ تھا کہ سیام سٹپٹ آ گئی. اس بیچاری نے تو بڑی محنت اور اخلاص کے ساتھ اسے اس کی طرف آنے والے خطرے سے آگاہ کیا تھا, لیکن شامیر کے قہقہوں نے اسے شرمندہ ہی کر کے رکھ دیا. آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, ارے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سوال یہ خوش نصیب مجھ پر کیوں تعویذ کرائے گی؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ دنیا کی ہر اچھی چیز اسے مل جائے؟ سیام نے بے ساختہ کہا، ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبا لی، کیونکہ شامیر کی ہنسی معنی خیز مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس نے جیسے بڑا انجوائے کیا تھا سیام کی بات کو۔ وہ میرا مطلب، میں بھی آتی ہوں، سٹ پٹا کر وہ کہتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک مری ہوئی گلہری کے ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بلی نے کھا کر پھینک دیا ہوگا اسے۔ طالب حسن نے معاویہ اور آئکت کے اس مردہ گلہری کے متعلق پے در پے سوالوں پر حیران ہو کر کہا تھا، آپ ہمیں وہ گلہری دیکھنے تو دیں۔ بلا آخر معاویہ نے زچ ہو کر کہا تھا، کبیر سے کہہ کر میں نے اسے باہر پھینکوا دیا ہے، اب کیا تم دونوں میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ آخر ایک مری ہوئی گلہری کو تم لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ معاویہ اور آئکت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آئکت آہستگی سے بولی، مری ہوئی اور سرکٹی گلہریاں فسامہ کو ملنی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ فلک بوس کا آصف اسے دکھائی دیتا ہے، اور اب تم دونوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مری ہوئی گلہری اسی آصف یا بدرو کی واپسی کا انڈیکیشن ہے، اور وہ روح وسامہ کی جان لینے کے بعد ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے؟ کیوں اپنا وقت اس چیز کے پیچھے گوا رہا ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے؟ وہ جیسے تھک چکے تھے اور عاجز آ کر بول رہے تھے۔ فسامہ نے کچھ محسوس کیا تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور ہوگی مامو جان، وہ آصف اس کا وہم تھا معاویہ اور کچھ نہیں۔ دکھی لہجے میں بولتے وہ کرسی پر ڈھنسے گئے۔ چند لمحے وہ اسی طرح سر جھکا کر بیٹھے رہے، پھر نظر کا چشمہ اتار کر انگلیوں کی پوروں سے دونوں آنکھیں دیر تک مسلتے رہے۔ بچپن سے وسامہ کو کہانیاں بننے کا شوق تھا، وہم پالنے کا عارضہ لاحق تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ ہم سب کے ساتھ رہتا تھا، لیکن بیشتر زندگی اس نے اپنے کرداروں کے ساتھ گزاری تھی۔ تم کیوں یہ سب باتیں بھول جاتے ہو؟ غلطی ہماری تھی کہ اس مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اگر بہت پہلے اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے گئے ہوتے تو شاید۔ وہ رک گئے، تھم کر روحانی آنکھ سے اس کے شاید کے بعد کا منظر ذہن میں ترتیب دینے لگے، پھر ایک دم سے ہوش میں آئے اور بولے، آئکت بھی تو وسامہ کے ساتھ فلک بوس میں رہتی رہی ہے، اگر وہ آصف واقعی کوئی حقیقت ہے تو آئکت کو دکھائی کیوں نہیں دیا؟ چلو دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، کیا کبھی آئکت نے آصف کی موجودگی کو محسوس کیا؟ نہیں، انہوں نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا، کیونکہ وسامہ سائیکوٹک تھا، آئکت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں دکھ بولتا تھا۔ معاویہ نے ذرا توقف کے بعد کہا، پچھلے دنوں میں نے کتاب پڑھی ہے، سروائیول آف بلڈی ڈیتھ، اس میں لکھا تھا روح تو ہوتی ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، صدمے کا مارا ہوا انسان طویل بحث نہیں کر سکتا، خصوصاً اس شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں جس سے محبت اور احترام دونوں کا رشتہ جڑا ہو۔ تو روح کے وجود سے کس کو انکار ہے میرے بچے؟ جو چیز اللہ نے بنا دی اس کے وجود سے انکار کی ہزار دلیلیں لے آؤ تو تب بھی میں نہیں مانوں گا کہ وہ نہیں ہے۔ روح تو اصل ہے انسان کا، یہ خاکی جسم تو روح کی حفاظت کے لیے بنایا تھا خدا نے۔ وسامہ کی لائبریری میں جا کر دیکھو، تمہیں ایسی کئی کتابیں مل جائیں گی جن میں حیات بعد الموت پر بحث کی گئی ہے، ایسی ایسی تھیوریز پڑھنے کو ملیں گی کہ تم دنگ رہ جاؤ گے کہ اس خاکی جسم سے نکل کر بھی ایک ایسی دنیا آباد ہے جس تک ہم زندگی کی رمق کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اٹھا کر دیکھ لو، اس موضوع پر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اتنے بحث و مباحثے ہو چکے ہیں، اتنی تائید اور انکار ہو چکے ہیں کہ اب کسی نئی بحث کو چھڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا دکھ نیا ہے تو ہم اس موضوع کو کھول کر اپنے ہی زخموں کو ہرا کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسے، یہ خود اذیتی پتہ نہیں کب ہمارے اندر سے نکلے گی۔ جب اللہ نے کہہ دیا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو تو ہم صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ کسی بے اعتقاد سے بات کرو، وہ بھٹکی ہوئی روح کو دیوی دیوتا کا درجہ دے دے گا۔ ضعیف الاعتقاد کو یہ مجذوب کا نعرہ لگتی ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اسے سائنٹیفک فارمولوں کی رد و بدل سے ایسی خودکار مشین بنا دینا چاہتی ہے جو بٹن دبا کر مطلوبہ روح کو بلائے اور اپنے مسائل کا حل نکلوا کر اسے چلتا کرے۔ ہم انسانوں نے ہر چیز کو کاروبار بنا لیا ہے، ہمیں ہر چیز سے پیسہ کمانے کی فکر لاحق ہے۔ تم دونوں تھک تو نہیں گئے؟ پتہ نہیں میں آج اتنا کیوں بول رہا ہوں، دل چاہتا ہے میں بولتا رہوں۔ جوان اولاد کو کھو دینے کے بعد وہ مزید بوڑھے لگنے لگے تھے۔ آپ بولتے رہے، وسامہ سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ آئکت نے سامنے والی کرسی پر نشست سنبھالتے ہوئے شوق سے کہا۔ وہ چونکے، ایک ایسا خوشکن سا احساس تھا جس میں دکھ بھی شامل تھا۔ وہ میرے بارے میں بات کرتا تھا؟ آپ اس سے ناراض تھے پاپا؟
وہ نہیں۔
آئکت نے بھی دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ معاویہ کو اس پر غصہ آیا، کیا ضرورت تھی ابھی یہ بات جتانے کی؟
آپ کیا کہہ رہے تھے؟
وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا، ایسے جیسے دیر تک اٹھنے کا ارادہ نہ ہو۔
پھر کبھی معاویہ؟
نہیں ابھی۔ پھر گردن موڑ کر وہ آئکت سے بولا، بابا کبیر سے کہو ناشتہ یہیں لے آئے۔ آئکت نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے گزرنے سے راہداری کا پردہ ذرا سا لرزا اور لرز کر ساکت ہو گیا۔ معاویہ نے گردن واپس موڑی اور ماموں کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے بچپن سے جانتے تھے، سو سمجھ گئے کہ اب وہ بات پوری سن کر ہی ٹلے گا۔ میں کہہ رہا تھا روح کا وجود تو بلا شبہ ہوتا ہے، لیکن کوئی روح بھٹک کر عالم اروا تک پہنچنے کے بجائے دنیا میں جیتے جب تک انسانوں کو تنگ کرنے لگے تو اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالفرض اگر دنیا میں ایسا ہونا ممکن ہے بھی تو ہم اتنے وسوسے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وسامہ کی موت کی ذمہ دار وہ بدرو ہی تھی؟ دیکھو، جنات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، اس چیز کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ محض خاک کا ایک پتلا ہی تو ہے۔ لیکن روحیں تو اللہ پاک نے اچھی ہی پیدا کی تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اچھی اور کچھ بری روحیں پیدا کر دی ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے سب روحیں اچھی اور نیک ہی ہوں گی، باقی انہیں صحیح راستے سے بھٹکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ انسان کو اچھا ہے برا بنانے میں اس کے ماحول، تربیت اور اس کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے یہ ضرور مان سکتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کو ورغلا کر شیطان نے غلط راستے پر ڈال دیا ہو۔ جب انسان غلط راستے پر گیا تو اثر اس کی روح پر بھی پڑتا ہے، تو جب وہ انسان مرا تو اس کی روح چونکہ شیطان کے زیر اثر آ چکی ہوتی ہے تو وہ دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے اور پھر دوسرے انسانوں کو تنگ کرنے لگتی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کسی انسان نے اس دوسرے انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی اور مرنے کے بعد اس دوسرے انسان کی روح بھٹکتی رہ گئی اور اپنا بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرنے پہنچ گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت کا تقریباً 100 سال پہلے فلک بوس میں قتل کیا گیا، اس کی وسامہ سے ایسی کیا دشمنی پیدا ہو گئی کہ اس نے وسامہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی جان ہی لے لی؟ وہ بڑے مدلل انداز میں بول رہے تھے اور معاویہ ایسے ہمتن گوش ہوا ان کے سامنے بیٹھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کہانی سننے بیٹھتا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سب کچھ جو وسامہ نے محسوس کیا وہ اس کا وہم تھا؟
بالکل،
ترنت کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بائیفوکل گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، داہنی ٹانگ بائیں ٹانگ سے اتار کر پاؤں زمین پر رکھا اور دونوں گھٹنوں پر کوہنیوں کے سہارے آگے ہو کر بولے، اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے معاویہ کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وسامہ ایک نارمل انسان نہیں تھا۔ تم جانتے ہو وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ امیجنیٹو تھا، جو سوچتا تھا اسے ویژولاز کر لیا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنے کردار اپنے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو وسامہ کی وہی ذہنی کیفیت یہاں اپلائی کر کے دیکھو، سارا معاملہ تم پر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وسامہ نے فلک بوس کے آسیب کی باتیں سن رکھی تھی، انہی باتوں کو سنتے اس کے ذہن نے کہانی بنی ہوگی اور اس کہانی کا مرکزی کردار اس عورت کی روح تھی جس کا وسامہ ذکر کرنے لگا تھا۔ اس نے اس روح یا آسیب کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ اس کے ذہن پر سوار ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ اسے اپنے آس پاس چلتی پھرتی نظر آنے لگی اور راتوں کو آ کر ڈرانا بھی شروع کر دیا۔ دیکھو معاویہ، مصنفین عام انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو میرے اور تمہارے جیسے انسانوں سے کئی گنا زیادہ گہرائی میں جا کر محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح انہیں عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ڈپریشن اور اینزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈپریشن اور اینزائٹی کب انہیں خیالی دنیا میں دھکیل کر شیزوفرینیا کا مریض بنا دے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وسامہ کس قدر ڈپریشن کا شکار رہتا تھا۔ پچھلے چند سالوں میں اس کے 3 ناولز ناکام ہو چکے تھے، اسے اچھے ریویوز نہیں مل سکے، اس کی کتابوں کے تمام ایڈیشن دیمک کھا گئی یا ردی کی نظر ہو گئے، اور پھر میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ تم یوں سمجھو میری ناراضگی اس کے نفسیاتی مرض میں تابوت کا آخری کیل ثابت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن ہر مصنف نفسیاتی مریض تو نہیں ہوتا ماموں.
بے شک میں نے یہ کہا بھی نہیں ہے، لیکن کئی نامور مصنف اس ذہنی انتشار کا شکار رہے ہیں. اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس نفسیاتی مرض میں مبتلا افراد میں خودکشی کا تناسب بھی عام انسانوں سے زیادہ پایا جاتا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود میں یہ نہیں مان سکتا کہ وسامہ نے خودکشی کی نیت سے تہخانے میں جا کر خود کو اس الماری میں بند کیا ہوگا. وہ الجھن آمیز انداز میں بولا تھا، وہ امیجنیٹو تھا، اپنے خیالات کو ویژولاائزڈ کر لیتا تھا. بچپن میں اس کا ایک خیالی دوست بھی تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا مامو. وہ ناکام انسان ہرگز نہیں تھا، نہ اپنے کریئر کی ناکامی کو اس نے ذہن پر اتنا سوار ہونے دیا تھا کہ خودکشی ہی کر لے. میں نے فلک بوس کا جائزہ لیا ہے، طالب حسن نے گہری سانس بھر کر کہا. ہم پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ عمارت بڑے عرصے سے خالی رہی ہے، لیکن یہاں کسی آسیب کے کوئی اثرات نہیں ہیں. کہا جاتا ہے جو عمارتیں آسیب زدہ ہوتی ہیں وہاں ایک مخصوص قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تم غور کرو، فلک بوس میں تنہائی کی خوشبو ضرور ہے، لیکن بدبو ہرگز نہیں ہے. معاویہ نے سر جھٹکا، اس کے ماتھے پر الجھن کی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں. طالب حسن نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وسامہ جا چکا ہے معاویہ، اور جن بھی وجوہات کی بنا پر اس کی موت واقع ہوئی، انہیں تم چھوڑ کر اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اب سب کچھ بے فائدہ ہے. کوئی آسیب نہیں ہے یہاں، اس کی کھوج سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. میں اپنا ایک بیٹا کھو چکا ہوں، تمہیں اس ٹوٹی بکھری حالت میں میں نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے نرمی اور منت سے کہا تھا. معاویہ انہیں دیکھ کر رہ گیا. وہ سمجھتا تھا کہ اپنا دکھ چھپا کر وہ ان سب کو سہارا دے رہا ہے. یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دکھ تو اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہے. دنیا سے وہ دکھ چھپا سکتا ہے، اپنوں سے نہیں. دروازہ دھیمی سی آہٹ کے ساتھ کھلا. فائقہ ممانی آئکت کے ساتھ اندر داخل ہوئی. ان کے پیچھے ٹرالی دھکیلتی خاتون بی بی اور ٹرے اٹھائے کبیر بابا تھے. آپ لوگ ناشتہ کریں، میں کچھ دیر آرام کروں گا. ناشتہ تو کرو معاویہ، بھوک نہیں ہے ممانی. وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا. سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. موسم بدل رہا تھا، آم کے درخت کے سارے پتے زرد ہو کر جھڑنے لگ گئے تھے. دن میں کئی بار جھاڑو لگانے کے باوجود ہر تھوڑی دیر بعد صحن میں پتوں کا ڈھیر لگ جاتا، جو بدلتے موسم کی خونخواہ کے ساتھ سارے صحن میں اڑتے پھرتے تھے. کچن میں طوفان اٹھا کر خوش نصیب وہیں بیٹھی تھی اور بددل تھی، بیزار تھی اور ساری دنیا کو فنا کر دینا چاہتی تھی. پتہ نہیں کتنی دیر گزری کہ اسے اپنے پیچھے گلا کھنکارنے کی آواز سنائی دی. خوش نصیب نے گردن کو ذرا سا جنبش دی، پلٹ کر نہیں دیکھا. شامیر چند سیکنڈ کھڑا رہا، پھر جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. خوش نصیب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. پھر شامیر نے کہا، گرم قہوہ تمہارے پاؤں پر تو نہیں گرا؟ خوش نصیب نے آہستہ سے گردن نفی میں ہلائی اور دوسری طرف دیکھنے لگی. کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر فضیلہ چچی اور سیام کا اعتراض نہ ہو تو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپنے معاملات میں میں خود مختار ہوں، کسی کی پسند ناپسند سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بیٹھ گیا. بائی دا وے، ابھی جو کچھ کچن میں ہوا مجھے اس کا افسوس ہے. فضیلہ آنٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے افسوس کرنے سے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ جائیں گی، اس لیے آپ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. مجھ سے کیوں خفا ہو؟ میں کسی سے خفا نہیں ہوں. روتی رہی ہو کیا؟ خوش نصیب کو رولانے والا ابھی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. البتہ لوگوں کو رونے پر کیسے مجبور کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں. آئی لائک یور کانفیڈینس. پھر اچانک اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور ایک چھوٹا سا ڈبا خوش نصیب کی طرف بڑھا دیا. یہ میں تمہارے لیے لایا تھا. یہ کیا ہے؟ اسٹرابیری فلڈ چاکلیٹس ہیں، مجھے اچھی لگی تو تمہارے لیے لے آیا. تھینک یو، لیکن لے لو خوش نصیب، کوئی اتنا بڑا خزانہ نہیں دے رہا تمہیں کہ تمہیں اتنا سوچنا پڑے. تھینک یو، ویلکم. ویسے میں تمہیں ایک بات اور بھی بتانا چاہ رہا تھا. خوش نصیب استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اگر میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تو تم مجھے ویسے بھی بتا سکتی ہو، مجھ پر تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن خوش نصیب کے سر پر جیسے آسمان ہی آ گرا. تعویذ؟ کون سے تعویذ؟ شامیر نے مسکرا کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا. فیام مجھے غلط خبر نہیں دے سکتی.
فیام
وہ تو ایک نمبر کی جھوٹی لڑکی ہے.
اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں.
ماننا ہی پڑے گا, میں کیوں کسی پر تعویذ کروں گی. میں ایسی لڑکی ہوں ہی نہیں. جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے آپ کو.
وہ کسی بھی طرح اپنی بات کا یقین نہیں دلا پا رہی تھی. فٹ پٹائے ہوئے انداز میں اٹھی اور تیز تیز بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی.
ارے سنو تو سنو.
شامیر آوازیں ہی دیتا رہ گیا لیکن خوش نصیب راہداری کے کنارے پہنچ کر مڑی اور جو ہی اسے یقین ہوا وہ شامیر کی نظروں سے دور ہو چکی ہے, سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی. یہاں پر پارٹ 23 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 24 سماعت فرمائیں.